الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھتے ہیں, جس میں ابتدا میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے وصل حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے اور جو برے اخلاق ہیں تو ان کو اپنے اندر سے نکالے. تو جو اللہ والے ہیں, اللہ تعالیٰ سے جڑے ہیں اور وہ آگے اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ سے کیسے جڑنا ہے, تو ان لوگوں نے پھر ان مکارم اخلاق کی ایک فہرست بنا کر کے ہمارے لیے کام کو آسان کر دیا اور فرمایا کہ 10 ایسی چیزیں ہیں, 10 ایسے اخلاق ہیں جو کہ ایک صالح کو جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں. ان میں سے ہم نے 3 خلق جو ہیں وہ پچھلے مجالس کے اندر پڑھ کے مکمل کر لیے ہیں اور چوتھا خلق پڑھنا شروع کر دیا ہے. پہلا تھا سچ بولنا, دوسرا تھا سچ کا معاملہ کرنا, تیسرا احسان کا بدلہ دینا, اور چوتھا جو ہم پڑھ رہے ہیں اب وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا, جن کو حاجت ہے, ضرورت ہے. تو اس کے ابتدا میں جو آیت پڑھی گئی وہ اما ما ينفع الناس فیم کتوف الارض کہ ایز فار ہم, یعنی وہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ جو کہ انسانوں کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے تو اس کو ہم زمین کے اندر جمع دیتے ہیں, اس کا معاملہ پکا کر دیتے ہیں, وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. یعنی اس کا جو پھر فلپ سائڈ بنا, دوسری سائڈ بنی وہ کیا کہ جو لوگوں کے لیے منافع بخش نہیں ہوتا, فائدہ مند نہیں ہوتا, تو اس کو پھر ہم زمین کے اندر جمنے نہیں دیتے بلکہ اس کو ہم اکھاڑ دیتے ہیں, اس کو ہم متزلزل کر دیتے ہیں, اس کو ہم ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, ڈسپوز آف کر دیتے ہیں بیکاز ہی از ناٹ نیڈیڈ اور شی از ناٹ نیڈیڈ اینی مور, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک انداز سے جو اکانومی کا پرنسپل ہے کہ سپلائی آن ڈیمانڈ, یعنی ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی ہوگی, ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو سپلائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ڈیمانڈ کس کی ہوگی کہ جو کہ کوئی فائدہ پہنچا رہا ہو, جو پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے, لوگوں کو اس سے کچھ مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں, جس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی اس کو شیلف کے اوپر سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو اب اسی سلسلے میں آگے ہم جو عنوان پڑھ رہے ہیں, فرماتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. شریعت میں ایک اصول ہے, اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل, الجزاء من جنس العمل کہ جیسا عمل ویسی جزا, یعنی عدلے کا بدلہ, اور اس کو کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, جس کا کہ مکمل شعر مشائخ کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, نہیں بات مانتے ہو تو کر کے دیکھ لو, تمہیں ویسے ہی بھرنا پڑے گا. اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ, مرنے سے پہلے تو نظر نہیں آنے والی تمہیں جنت تو دوزخ, لیکن مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ الجزاء من جنس العمل کا جو اصول ہے یہ شریعت کا ایک بڑا ہی خوبصورت اصول ہے. تو عام طور پر تو یہ بری باتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن نہیں, یہ اصول دونوں سائڈ پہ چلتا ہے, اچھی طرف بھی چلتا ہے اور یہ بری طرف بھی چلتا ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے, ایک کلیہ ہے. یہ دو حدیث مبارکہ میں ہے, انما یرحم اللہ من عباده الرحماء کے سوائے اس کے نہیں کہ جو رحم کرنے والے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان پر رحم فرماتا ہے, رحماء کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے, اور ہم خود دوسروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر کیسے رحمت ہوگی؟ فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے رحمت بنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ تو ہم وبال جان دوسروں کے لیے بنے ہوتے ہیں، اس کا مطلب اردو کا ایک محاورہ ہے وبال جان بن جانا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کہ ہمیں ویسے تو احساس نہیں ہوتا، ہم جان بوجھ کر کے وہ فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے وہ کام کرنے کی وجہ سے نا دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سچویشن ہوتی ہے جس کے اوپر اردو زبان کے اندر وبال جان کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھے اخلاق سیکھے نہیں ہوتے ہیں، برے اخلاق کو اپنے اندر سے نکالنے کی محنت ہم نے نہیں کری ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر سیکھنے سکھانے کے اوپر مجبور ہے، یعنی وہ پہلے سے چیزیں سیکھ کر کے نہیں آتا، دنیا میں اس کو سکھا کر کے چیزیں نہیں بھیجی جا رہی ہوتی سوائے بہت ہی بنیادی چیزوں کے، اور وہ بنیادی چیزیں اتنی زیادہ بنیادی ہیں کہ اس سے ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، جیسے کہ اپنے رب کی پہچان کہ ہاں ہمارا ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت کے اندر ڈال کر کے دنیا میں بھیجا ہے، یہ چیز اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی شریعت ہوتی ہے، اصول و قواعد ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن، یا اچھے اخلاق برے اخلاق، یہ ساری چیزیں انسان کو سیکھنی پڑتی ہیں اس دنیا کے اندر۔ جب بھی انسانوں کے مدرسے ہوتے ہیں، انسانوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ کرام ہوتے ہیں، معلمین ہوتے ہیں، اور مشائخ ہوتے ہیں، اور انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء دنیا کے اندر کیوں بھیجے گئے؟ کیونکہ انسان ان انبیاء کے بغیر وہ چیزیں نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ جو کہ انہوں نے آ کر کے سکھانی تھی، اگر وہ خود سے معلوم کر سکتا ہوتا تو بلا ضرورت انبیاء کو بھیجنے کی دنیا کے اندر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انبیاء جو ہیں وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہیں، ہم لینگویج کے اندر نا ٹیکنیکل لینگویج کے اندر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ریڈنڈنسی، ریڈنڈنسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ یا اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کہ ایک ہی کام جو ہے نا وہ کئی لوگ کر رہے ہیں اور مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، ایک ارریلیونٹ سی، ایک ان نیسسری قسم کی چیز ہے، تو اس کو ریڈنڈنٹ کہتے ہیں۔ تو کیا انبیاء دنیا کے اندر ریڈنڈنٹ چیز کے طور پہ بھیجے گئے تھے کہ ضرورت تو نہیں تھی ہم انسانوں کو ان کی؟ ہم تو اپنی عقل سے خود سے فیصلے کر سکتے تھے صحیح غلط پہ، خامخواہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک سلسلہ چلا دیا، تو ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ہماری عقل ہمارے لیے کافی ہے تو ہم انبیاء کی سلسلے کی بھی نفی کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بھی انکار کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ عاجز آپ میں سے چند حضرات کے سامنے ایک کافر انٹلیکچوئل کا پڑھا لکھا ہوا ایک مضمون پچھلے ہفتے پڑھ رہا تھا، سنا رہا تھا آپ لوگوں کو، تو اس نے نا اپنے مضامین کے اندر یہی لکھا ہے کہ یہ جو یورپ ہے جب یہ نا اپنے ڈارک ایجز میں سے باہر نکلا نا، اس کے اندر جو ہے وہ ریفارمیشن آئی، اور ریفارمیشن کے بعد جو ہے وہ انلائٹنمنٹ آئی یورپ کے اندر، تو وہ انلائٹنمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ اسی نتیجے کے اوپر پہنچے کہ ہماری عقل جو ہے وہ کافی ہے، ہماری عقل کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم صحیح اور غلط کے فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں، اور ہمیں سرٹنٹی نصیب ہو سکتی ہے اپنی عقل کی بنیاد پر۔ تو اس نے کہا کہ دا ایج آف سائنٹیفک سرٹنٹی ہیز بگن یا ہیڈ بگن، ٹھیک ہے، جب وہ انلائٹنمنٹ میں پہنچ گئے نا یورپ والے، ایج آف سائنٹیفک سرٹنٹی، یعنی ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ حقیقت تک پہنچ گئے، اور یہ حقیقت جو ہے بالکل یقین کے درجے کی حقیقت ہے، سرٹنٹی کے درجے کی حقیقت ہے۔ اور اسی نے اپنے ایک مضمون کے اندر یہ بھی لکھا کہ ایک دفعہ میں کسی کانفرنس کو اٹینڈ کر رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ کسی مسلمان ملک کا غالباً سوڈان یا لیبیا کا ایک لائر آیا ہوا تھا، اور اس لائر نے آ کر کے اس قسم کی بات کری پوڈیم کے اوپر، یعنی لوگوں کے سامنے آ کر کے اس طرح کی اس نے بات کری کہ ہمیں جو ہے وہ وہاں تک پہنچنا ہے کہ جہاں پر کہ ہمارے عوام الناس یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیز گاڈ کو پسند ہے اور کیا چیز گاڈ کو پسند نہیں ہے، ہمارے عوام الناس خود اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کر سکیں کہ گاڈ کو کیا چیز پسند ہے یعنی کہ وہ حلال ہے، اور کیا چیز ناپسند ہے یعنی وہ حرام ہے۔
ہمیں یہ بیچ میں جو مولویوں کا طبقہ ہے نا، یہ جو اسکالرس کا جو طبقہ ہے، یہ علماء کا جو انہوں نے طبقہ بنایا ہوا ہے نا، اس چیز کو ہم نے اپنے درمیان میں سے ہٹانا ہے، اس چیز کو ہم نے اپنے درمیان میں سے ہٹانا ہے۔ تو یہ وہ گول ہے کہ جس گول کے اوپر عیسائیت کو انہوں نے پہنچا دیا، اور اب جو ہے یہ مسلمانوں کو من حیث القوم، بہت ساروں کو تو یہ پہنچا چکے ہیں اس مقام کے اوپر، لیکن من حیث القوم یہ اسلام کو یا مسلمانوں کو بھی اس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر کہ یہ باور کرا دیں ہر ایک کو کہ تمہاری عقل کافی ہے اور تمہیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کچھ پڑھنے کی کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ وبال جان اسی وجہ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے صرف فنون پڑھے، فنون پڑھائے سکھائے، فلانی چیز کو ایسے توڑنا ہے، فلانی چیز کو ایسے جوڑنا ہے، اور اسی کو ہم نے کل علم سمجھ لیا، اور اسی کے اوپر جو ہے ہم اپنے نسلوں کو چلاتے ہیں، نسلوں کو لگاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ زمین آسمان کے قلابے ایک کر دیتے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ایک کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری انتھک محنتیں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی اولادوں کو انسان بننا نہیں سکھا رہے ہوتے، ہم اپنی اولادوں کو اللہ کا بندہ بننا نہیں سکھا رہے ہوتے۔ تو جب ہم نہیں سکھا رہے ہوتے تو پھر وہ اولادیں کمپیوٹر سائنس تو سیکھ جاتی ہیں، اور جو ہے نا وہ میڈیسن تو سیکھ جاتی ہیں، اور جو ہے وہ بہت سارے دوسرے اس قسم کے فنون سیکھ جاتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کے لیے راحت بننا نہیں سیکھتی، راحت بننا نہیں سیکھتی، بلکہ وبال جان بننا سیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وبال جان بن رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کی تھوڑی سی یعنی بیک گراؤنڈ، اس کا یہ ہے اس کی حقیقت کہ ہم کیوں دوسروں کے لیے وبال جان بن رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، کہ جو رحماء ہوتے ہیں نا، رحم کرنے والے ایک دوسرے کے لیے، وبال جان جو نہیں ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، دوسروں کے اوپر۔ ہم نے ایوئی میں بہت سارا رحم جو ہے اپنے لیے زوم کر لیا ہے نا، ایوئی میں رحم نہیں ہو رہا ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ دوسری روایت میں ہے، یعنی اسی جزاء من جنس العمل کے سلسلے کی پھر دوسری روایت، یہ دوسرے سائڈ کی روایت یعنی منفی سائڈ والی روایت، کہ فرمایا ان اللہ یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا، کہ بے شک اللہ رب العزت دنیا میں دوسروں کو، جو لوگ دنیا میں دوسروں کو عذاب دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو قیامت کے دن عذاب میں ڈالیں گے، تکلیف میں ڈالیں گے۔ تو اب یہ جو ہم دوسروں کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی کسی دوسرے کو عذاب کیوں دے رہا ہوتا ہے، انسانوں کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے، جیسے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، مختلف طریقوں سے ہم قسمیں بناتے ہیں چیزوں کی۔ تو انسانیت کی جو ہے نا وہ نفسیاتی اعتبار سے بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ جن کو انگریزی زبان کے اندر سادسٹ کہا جاتا ہو، سادسٹ ہی کہتے ہیں نا، یا سادسٹ سیڈسٹ کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیڈسٹ ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ دوسرے بندے کو اذیت پہنچا کر کے نا ان کو خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اذیت چاہے وہ جسمانی اذیت ہو، ہاتھ توڑیں گے، کاٹیں گے، یہ کریں گے، اس کو اذیت ہو رہی ہوگی، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، ان کو جو ہے وہ خوشی مل رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے سیڈسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کہ کسی کو روحانی یعنی جس کو کہ ہم ذہنی اذیت ہوتی ہے، ذہنی اذیت پہنچا کر کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، جو اس بندے کو جو ہے نا وہ ایسے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ فزیکلی تو اس کو اذیت نہیں ہو رہی ہوتی بظاہر، لیکن وہ ذہنی طور پر جو ہے نا وہ شدید تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن اس بندے کو اس کو دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے حضرت بھی اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی میں اس کو نا، جیسے عورتیں کچھ کہتی ہیں کہ میں اس کو سڑاؤں گی اور پھر مزہ آئے گا مجھے، دیکھو میں اس کو کیسا سڑاتی ہوں، کیسا میں اس کو جلاتی ہوں، کیسا میں اس کو جو ہے نا وہ تگنی کا ناچ نچاتی ہوں یا نچاتا ہوں، جو بھی خالی عورتوں کو کیوں قصورات ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیٹیگری ہوتی ہے، یہ ایک طرح کے نا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، دوسرے کی اذیت کے اوپر ان کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جنرلی ہیومینٹی ایسی نہیں ہوتی ہے، جنرلی انسانیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ سیڈسٹ ہوں اور جو ہے نا وہ دوسرے کو اذیت پہنچا کر ان کو خوشی مل رہی ہو۔ تو پھر کیا دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے صرف سیڈس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے؟ نہیں، ہم تو بہت زیادہ مطلب دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو کیوں پہنچا رہے ہوتے ہیں بھائی، جبکہ آپ اس قسم کے نفسیاتی مریض بھی نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی اس
حرکت کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کیا ہوا ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے نہ کوئی دلیل ڈھونڈی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی میں اگر کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں نا تو میں دلیل کے ساتھ تکلیف پہنچا رہا ہوں, مجھے اس کا حق پہنچتا ہے, یا مجھے کوئی گاڈ گیون رائٹ ہے, یا مجھے کوئی جو ہے نا وہ کسی اور سے مجھے اتھارٹی ملی ہوئی ہے, یا مجھے جو ہے وہ کوئی اور اس قسم کی انٹلیکچوئل جسٹیفیکیشن ہے کہ ہاں بھائی فلانے بندے کو تکلیف پہنچانا جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے اور میں تکلیف پہنچا کر کے اچھا کام کر رہا ہوں, پہنچانی چاہیے ایسے بندوں کو تکلیف جس نے کہ ایسا غلط کام کیا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو جسٹیفیکیشن سیلف جسٹیفیکیشن جو ہم لے کر کے کسی کو اذیت پہنچا رہے ہوتے ہیں نا, یہ بہت عام ہے, یہ انسانیت کے اندر عام ہے. سیریس لوگ جو ہوتے ہیں یہ عام نہیں ہوتے ہیں, یہ خاص ہوتے ہیں. ان کی تعداد اگرچہ کہ دنیا کے اندر بڑھتی تو جا رہی ہے جیسے جیسے نفسیاتی مرض بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی یہ میجورٹی کے اندر الحمدللہ ابھی تک نظر نہیں آتے. تو یہ جو جسٹیفیکیشن ہے, یہ جسٹیفیکیشن کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اگر تکلیف پہنچا رہے ہیں تو کیا جسٹیفائڈ ہے, واقعی یہ جینوئن تکلیف ہے جو آپ اس کو پہنچا رہے ہیں, یا یہ انجسٹیفائڈ تکلیف ہے. کیا مطلب جسٹیفائڈ تکلیف بھی کوئی ہوتی ہے؟ ہاں جسٹیفائڈ تکلیف بھی ہوتی ہے. جسٹیفائڈ تکلیف کیا ہوتی ہے کہ جب کسی نے کوئی ایسا غلط کام کیا جو کہ بنانے والے نے غلط قرار دیا ہے, جو کہ خالق ہے مالک ہے جو کہ لاز بنانے والا ہے اس نے جس بات کو غلط قرار دیا ہے, تو وہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے کیونکہ بنانے والے کا فیصلہ ہے, اس نے غلط اس کو قرار دیا ہے نا. اب اس بنانے والے ہی نے اگر اس کی کوئی سزا مقرر کری ہے کہ جی جو ایسا کام کرے گا نا اس کو سزا ملے گی, سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا کی تعریف ہی ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, جس سے تکلیف نہ پہنچ رہی ہو تو وہ سزا نہیں ہوتی. آپ کسی کو مٹھائی کھلا کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوتے, یہ اور بات ہے کہ وائٹ شوگر والا پوائزن دے کر کے اس کو بلاخر مروا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا کھلا کر کے ہم ان کو اصل میں مروا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ بڑا جو ہے وہ دوستی نبھا رہے ہوتے ہیں بظاہر, وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. ٹھیک ہے, تو تکلیف پہنچانا صحیح ہے, تو بھائی سزا کا مطلب یہ تکلیف پہنچانا ہوتا ہے. تو پروردگار عالم نے جس چیز کے لیے سزا مقرر کری ہے, تو کیا جو ہم کسی کو سزا دے رہے ہیں تو یہ اس سزا کے موافق ہے, اس سزا کے اصول کے مطابق ہے, یا اس کے خلاف ہے؟ ہم نے اس کے علاوہ ہی کوئی اپنی طرف سے سزا تجویز کی ہوئی ہے کسی غلط کام کے اوپر؟ ٹھیک ہے, تو یہ جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم اگر کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن رہے ہیں تو آر وی جسٹیفائڈ اور آر وی ناٹ جسٹیفائڈ, ہو ڈکلیئرز اٹ, ہو ڈیسائڈز اٹ. یہی شیطان اور شیطانی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہیومن بینگ اپنی عقل سے ڈیسائڈ کریں, ٹھیک ہے نا, اپنی عقل سے ڈیسائڈ کریں کہ کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے, کون سی سزا ہونی چاہیے کون سی سزا نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور دین اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں, ہیومن بینگ اپنی عقل سے اس کو ڈیسائڈ نہیں کریں بلکہ بنانے والا ڈیسائڈ کرے گا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور کیا سزا ہونی چاہیے اور کیا سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ فرق ہے دین اسلام کے اندر باقی جھوٹے ادیان کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہم اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن بنا کر کے کسی کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اسی کو خدا خوفی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ذرا پہلے چیک تو کر لیں نا کہ ہم جسٹیفائڈ ہیں اس کے اندر کہ نہیں. آپ حیران ہوں گے, ہم اپنے گربان کے اندر تو جھانک کر کے نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن دوسروں کے گربان میں تو جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کم از کم, تو دوسروں ہی کے گربان میں جھانک کر کے اگر ہم دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ کتنے لوگ جو ہیں نا وہ ہم میں سے اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن بنا کر کے کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے شوہر جو ہے وہ بیوی کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے, جیسے بھائی اس نے غلط کام کیا ہے اس کو تکلیف دینی چاہیے, بیوی جو ہے وہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن بنا کر کے شوہر کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے اس نے غلط کام کیا اس کو تکلیف ملنی چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے خاندانوں کے اندر ہمیں بہت عام, ہم خاندان کے کسی فرد کو جو ہے وہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور جسٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے ساتھ میں نے تو نیکی کری تھی, اس نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا, اب تو میں اس کو سزا دوں گا, بیکاز دس از مائی رائٹ, دس از مائی رائٹ, یہ میرا حق ہے. اور عام دنیا دار انسان کی بات نہیں ہو رہی, بڑے بڑے دیندار یہ والا حرکت کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں بھائی, جبکہ آپ دیندار ہیں, آپ جو ہے وہ اتنی زیادہ دین کو ترجیح دے رہے ہیں اور دین کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور دین سیکھ بھی رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین بہت سارا سیکھ لیا ہوتا ہے, لیکن ہم نے ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا, بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے دین کا, اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں دین سیکھ سیکھ کر کے, دین کے بارے میں عمل کر کے وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ کو جو ہے نا وہ اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. وہ ایسپیکٹ کیا ہے؟ وہ ایسپیکٹ ہے شیطان کا ایسپیکٹ. وہ ایسپیکٹ ہے ہمارے اصل دشمن کا, شیطان کا ایسپیکٹ. اور ہمارا دوسرا اصل دشمن جو ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے, اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم دین سیکھ تو رہے ہوتے ہیں, لیکن شیطان ہمیں بہت کنفیوز کر رہا ہوتا ہے, شیطان ہمیں ڈسیو کر رہا ہوتا ہے, ہمیں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اور وہ اس دھوکے کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہمارے دین کے علم کو ایسا بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم سزاؤں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اور اپنی طرف سے جو ہے نا وہ اس کو لاگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کے اوپر, ٹھیک ہے نا. اور شیطان جو ہے وہ ہماری نگاہوں کو بالکل اس سے اوجھل کر دیتا ہے کہ یہ بھائی ہم غلط کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں کر رہے, یہ ایسا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. اور ہم نے شیطان کا راستہ روکنے کے لیے ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا تھا کہ شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے سکے, شیطان ہمیں ڈسیو نہ کر سکے, اس کی ہم نے بالکل کوئی فکر نہیں کری ہوئی ہوتی. ہم نے بالکل اس ایریا کو جو ہے نا وہ خالی چھوڑا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے اتنا زیادہ ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب عمل کرنے کی باری آ رہی ہوتی ہے, جب اپنے اوپر پڑ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت ہم بالکل اپنے سارے کے سارے علم کے خلاف عمل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں؟ آپ کے پاس اتنا علم ہے, آپ نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھ لی, آپ نے حدیث مبارکہ پڑھ لی, آپ نے فقہ پڑھ لی, آپ نے جو ہے وہ مشائخ سے بیعت کر لی, آپ مشائخ سے جو ہے وہ اجتماعات میں جانا شروع ہو گئے, آپ مشائخ سے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھنا بھی شروع ہو گئے, سب کچھ آپ نے کرنا شروع کر دیا, پھر آپ جو ہے وہ اگلے بندے کو جس کو انجسٹیفائڈ قسم کی جو ہے تکلیف کیسے دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ بات یہی ہے, شیطان کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, اس کا ہم نے اس کتے کو ہم نے لیش کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو اور ہمیں جو ہے نا وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ کرے, اس کا ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا ہوتا. حالانکہ ہمارا دین جو ہے نا وہ اس کا ایک لازمی جز تھا کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس شیطان سے ڈراتا ہے, شیطان کا تذکرہ کرتا ہے اور شیطان سے جو ہے وہ بچنے کے لیے حکم دیتا ہے, لیکن نہیں, ہم اس کی باتیں سنتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس عذاب دینے کے اوپر جو کہ ہم غلط فہمی کی وجہ سے دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا یا ہمیں اس کا بدلہ نہیں چکانا پڑے گا کہ بھئی تم نے تو غلط فہمی کی وجہ سے شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا تھا, اس وجہ سے تم دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا سبب بنے ہوئے تھے, کوئی بات نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا. نہیں, شیطان کے دھوکے کی وجہ سے اگر ہم دوسروں کو اذیت پہنچا رہے ہیں نا, تو یہ حقوق العباد کی تلفی ہے, یہ حقوق العباد کی تلفی ہے. ہاں, حقوق اللہ کی تلفی اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے دھوکے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ معافی کا بھی بہت بڑا انتظام کرنے والا ہے. 99% انہوں نے رکھے ہوئے اپنی رحمت کو, ٹھیک ہے, بندوں کو معاف کرنے کے. لیکن دوسرے بندے کو اذیت دے رہے ہیں شیطان کے دھوکے کی وجہ سے, تو بھائی وہ تو پھر دوسرے بندوں سے معاف کروانا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے شیطان کا حفاظت کا اہتمام کیوں نہیں کیا, یہ آپ کا مسئلہ ہے نا. وائی ڈنٹ یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, کیوں اہتمام نہیں کیا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ایک وقت آئے گا کہ نہ نوکریاں رہیں گی, نہ فیکٹریاں رہیں گی, نہ تجارت رہے گی, نہ وزارت رہے گی. ہم محتاج ہوں گے, حاجت مند ہوں گے, ضرورت مند ہوں گے. اس وقت ہم چاہیں گے کہ کوئی ہماری مدد کرتا, مگر اس وقت کی مدد مشروط ہے ہماری دنیا کی کیفیت کے اوپر. اگر ہم نے کسی کی مدد کی ہوگی تو ہماری مدد ہوگی, کسی کا بدن ڈھانپا ہوگا تو ہمارا بدن ڈھانپا جائے گا, کسی کی مشکل کو آسان کیا ہوگا تو ہماری مشکل کو آسان کیا جائے گا. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے, ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمه اللہ یوم القیامۃ من ثمار الجنہ, کہ جو بندہ کسی مومن کو دنیا میں بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اس کو جنت کے پھل کھلائیں گے. وَأَيَّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَئٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ کہ جو بندہ کسی پیاسے کو دنیا میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رحیق مختوم میں سے پلائیں گے. وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ کہ جو بندہ کسی ننگے جسم والے کو کپڑے پہناتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کے کپڑے عطا فرمائیں گے. آج ہمارے بھائی نے نوی کلاس کی کتاب میں سے ایک اقتباس شیئر کیا ہم سے, تو وہ اقتباس تھا سر سید احمد خان کے اوپر مضمون کا اقتباس. تو اس مضمون کے اندر سر سید احمد خان نے کیا فرمایا تھا, اگر آپ کے فون میں ہے تو آپ دکھا رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھ لیں. تو سر سید احمد خان فرماتے ہیں کہ سب لوگ قبول کریں گے کہ اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور روز حشر میں ان کو ثواب حاصل ہوگا. اگر میرا خیال صحیح ہے, لکھتے ہیں سر سید احمد خان, اگر میرا خیال صحیح ہے تو در حقیقت یہ سب کام خود غرضی اور ذاتی منفعت کے ہیں. سر سید احمد خان کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ خیال صحیح ہے تو در حقیقت یہ سب کام خود غرضی اور ذاتی منفعت کے ہیں, نہ ابنائے جنس کی بھلائی اور قومی ہمدردی کے. یہ نیکی کے کام جو آپ نے کیے تو خود غرضی کے لیے کیے, تو آپ نے جو ہے وہ قومی ہمدردی میں تو یہ والے کام نہیں کیے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے تو یہ کام نہیں کیے. آگے فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے دل میں یہ جوش نہ پیدا ہو کہ جو کام ہم کریں وہ قوم کے لیے کریں, جب تک ہمارے دل میں یہ جوش پیدا نہ ہو کہ ہم جو کام کریں وہ قوم کے لیے کریں, نہ ثواب آخرت کے لیے, نہ ثواب آخرت کے لیے, نہ ثواب آخرت کے لیے, اس وقت تک قومی ہمدردی کا جوش پیدا نہیں ہو سکتا. اتنا آسان نہیں ہے ویسے اس کو سمجھنا. وہ تو مولوی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے نا, تو شاید آپ اس رخ میں دیکھنا شروع ہو جائیں, ورنہ خود سے پڑھ کے ہی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آگے یہی صاحب فرماتے ہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان ثواب کے کاموں کو برا جانتا ہوں یا ان کی کچھ حقارت کرتا ہوں, بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اصلی قومی ہمدردی کو ذہن نشین کرنے میں کوشش کروں اور دوسرے کاموں سے جو امتیاز ہے اس کو بتلاؤں. ٹھیک ہے, یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ قومی ہمدردی کے لیے کام کیا کریں. یہ ثواب آخرت کے لیے کام کرنا یہ تو خود غرضی ہے. یہ میرے جیسا کوئی بندہ نو بڑی جس کو کہتا نا, نو بڑی, وہ اگر یہ بات کہتا نا, کہہ رہا ہوتا نا, تو پھر چلو یار پاگل ہے کیا یار. بھائی یہ سر سید احمد خان صاحب فرما رہے ہیں, جو کون ہے آپ کے علی گڑھ کے بانی. ٹھیک ہے, اور ان کے جو بنانے والے مکتب ہیں تو وہاں سے پھر ہم سارے کے سارے پڑھ کے نکلے. اصل میں تو وہی کہنا سارے کے سارے, ٹھیک ہے نا, ساؤتھ افریقہ کے وہ کینیڈا کے کسی مدرسے سے پڑھے ہوں, چاہے ساؤتھ افریقہ کے مدرسے سے پڑھے ہوں, چاہے آسٹریلیا کے مدرسے پڑھے ہوں, لیکن وہ دیوبندی کہلاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اوپر جا کر کے نسبت جو ہے نا وہ دارالعلوم دیوبند سے ملتی ہے. اسی طریقے سے آپ کراچی کے سٹی اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں, یا آپ جو ہے وہ گجرانوالہ کے پبلک اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں, یا آپ جو ہے وہ خیبر پختون اور چترال کے, یا آپ جو ہے وہ کلکتہ کے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو سیکولر اسکول ہے وہ ساری کی ساری نسبت کہاں جا کر کے ملتی ہے؟ وہ ان صاحب سے جا کر کے ملتی ہے. یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو جو ہے وہ ہمارے بچوں اور ہمارے ہم سے اوپر سب نسلوں نے ہیرو مان کر کے پڑھا ہے, ہیرو سمجھ کر کے, بلکہ قائد اعظم سے بھی بڑا ہیرو. لکھنے والے نے یہ تک لکھا کہ یہ تو قائد اعظم سے بھی زیادہ اہم شخصیت ہے ہماری آزادی کے اندر. اب ہم جو ہے نا وہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی.
ہم جب رونا رو رہے ہیں یہ خراب ہو گیا وہ خراب، ابھی تک چاند پہ نہیں پہنچ سکے اور ابھی تک جو ہے نا وہ یہ نہیں کر سکے اور وہ نہیں کر سکے اور ابھی تک جو ہے وہ کرپشن اتنی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ 300 سے بھی زیادہ ہے، 300 روپے سے بھی زیادہ کا ہو گیا اور جو ہے وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ہم یہی دیکھتے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم ہیں یا ہم بلکہ خود ہم خود اپنے ہاتھوں میں دوسروں کو کیا الزام دیتے ہیں، وہ خرائی مخلوق تو نہیں ہے. جن کے ہاتھوں میں ہم ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ مارس سے آئی ہیں، وہ مون سے آئی ہیں، رائٹ؟ بلکہ وہ تو برطانیہ سے بھی نہیں آئی، برطانیہ سے تو جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے. وہ ہمارے گھروں کے لوگ ہیں نا یار، رائٹ؟ ہم دوسرا سم ون ایلس تلاش کرتے ہیں، سم ون ایلس ٹو پٹ دا بلیم آن. تو 1947 تک تو ہمارے پاس سم ون ایلس تھے، دوسرے چمڑے کے لوگ تھے، دوسری زبان پر بولنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. 1947 کے بعد تو وہ بھی چلے گئے، آپ کس کو بلیم کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا. نہیں، وی ول اسٹل بلیم سم ون ایلس، سم ون ایلس، ناٹ می، ٹھیک ہے نا، ناٹ مائی فیملی، ناٹ مائی فوکس، بس جو بھی می مائی سیلف اینڈ آئی سے ریلیٹڈ ہے وہ نہیں، باقی جو ہے نا وہ برابر کا رہنے والا ہے اس کو بلیم کروں گا، فلانے محلے کا رہنے والا ہے اس کو بلیم کروں گا، فلانے شہر کا رہنے والا ہے اس کو بلیم کروں گا، فلانی زبان بولنے والا ہے اس کو بلیم کروں گا. تو بھائی وہ سب ہمارے کچھ رشتے دار تھے بڑے، تو ان میں نا آپس میں بحث ہوتی رہتی تھی. وہ ایک طبقے کو بہت برا بلا کہتے تھے، وہ اس طبقے کو جو ہے نا ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے، وہ اس طبقے کو بلانگ کرتے تھے ہمارے اپنے ملک کے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو برا بھلا کہتے تھے، یہ اس کو ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے. لیکن جو برا بھلا کہنے والے ہوتے تھے نا ان کے پاس بڑے مضبوط دلائل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ڈیفینڈ کرنے والے ہوتے تھے نا وہ بالآخر ہار مان جاتے تھے. تو جب وہ ہار مان جاتے تھے نا تو پھر آخر میں وہ کہتے تھے بھائی یہ جو طبقہ ہے نا یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو ہمارا ہی ہے نا، یہ ہمارے گھروں سے ہی آئے نا، رائٹ؟ یہ کوئی باہر سے امپورٹ تو نہیں ہوا، بے شک ٹریننگ کے لیے باہر گیا ہو لیکن ہے تو اندر کا ہی نا، ٹھیک ہے. تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اس طبقے کو کیوں برا بلا کہتے رہتے؟ اس طبقے کے اوپر جو ہے وہ سارا الزام ڈالنے کی کیوں کوشش کرتے رہتے؟ وہ کہاں سے آیا یار وہ، رائٹ؟ تو بہرحال سر سید احمد خان کی بات کیوں شروع ہو گئی تھی؟ کیونکہ وہ حضرت جو ہے نا وہ یہ فرما کے چلے گئے تھے کہ قیامت کے لیے جو ہے نا کام کرنا یہ تو خود غرضی ہے، آخرت کے لیے کام کرنا ہے. اور بھائی صاحب مفسر قرآن بھی تھے، تفسیر بھی لکھی تھی انہوں نے، خالی جو ہے نا وہ سائنٹسٹ نہیں تھے، فزسسٹ نہیں تھے، وہ تفسیر قرآن لکھنے والے بھی تھے. اور ان کو دین کا جو ہے نا یہ والا جز نظر نہیں آ رہا تھا کہ الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی سراسر خیر خواہی، اور اس خیر خواہی کے بغیر جو ہے وہ آخرت کے اندر تمہیں نہیں مل سکتی کچھ بھی، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے بغیر تمہیں آخرت نہیں مل سکتی. تو یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہیں کہ آخرت کے ثواب کے لیے اگر تم کام کر رہے ہو تو یہ خود غرضی نہیں ہے، اس کو آپ خود غرضی نہیں کہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ساری انسانیت کا بھلا ہے انکلوڈنگ یور اون سیلف. یہ خود غرضی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر انسانیت کا بھلا ہو رہا ہو؟ آپ دوسرے کے لیے آپ برائی سوچ ہی نہیں سکتے، دوسرے کے لیے برائی کر ہی نہیں سکتے. مولوی بن کر کے لمبی داڑھی رکھ کر کے آپ جو ہے وہ آخرت نہیں کما سکتے، جس کو مولوی کہتے ہیں. حقیقت میں مولوی تو ہے جو کہ جس کا کہ دین شروع ہوتا ہو انما الاعمال بالنیات سے، اور اس کے بعد اگلی چیز آتی ہو الدین النصیحہ. دین تو سراسر خیر خواہی، لیکن ایسے شخص کو جو ہے وہ ہم نے اتنا جو ہے نا اپنا لیڈر اور سب کچھ بنا کر کے رکھا ہوا ہے، تو دین وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آف دیٹ؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی لگتا ہے یہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ تو جب تک باز نہیں آئیں گے نا میں بھی ان کو سنگاپور نہیں بننے دوں گا. ورنہ اگر ہم سنگاپور بن جاتے نا پھر تو بس جی یہی ہے اصل دین جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے. اللہ کا بھی شکر ہے اللہ تعالیٰ بھی نہیں بننے دے رہا، ٹھیک ہے. ورنہ ہیں بہت سارے مسلمان ملک سنگاپور سے بھی زیادہ آگے، ہم کیوں نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا احسان ہے یہ، الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے، کاش ہم اس کو سمجھیں. آگے فرماتے ہیں کہ جی سبحان اللہ کیا عجیب کانسیپٹ دیا ہے، ان احادیث کو پڑھ کر کوئی بندہ انکنسیڈریٹ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. دوسروں سے جو ہے نا اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں رہ سکتا، کوئی نہیں سکتا کہ وہ لاپرواہی کرے، احساس ہی نہ کرے، بے حس بن کر کے رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر بے حس بنے گا تو پھر قیامت کے دن ایسے ہی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی کولڈ معاملہ فرمائیں گے کہ تو دوسروں کا احساس نہیں کرتا تھا، ہم تیرا احساس کیسے کریں؟ ضرورت کے وقت کے لیے تیار. ہماری ضرورت کا وقت کب ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یحشر الناس یوم القیامت اعرا ما کانوا قط، کہ قیامت کے دن سارے انسان ننگے کھڑے کیے جائیں گے، کوئی مستثنا نہیں ہے، سارے کے سارے بے لباس ہوں گے. وہ اجوا ما کانوا قط، اور سارے کے سارے بھوکے ہوں گے، نو ایکسیپشنز قیامت کے دن. وہ اضما ما کانوا قط، اور سارے کے سارے پیاسے ہوں گے، یعنی نو ایکسیپشنز. وہ انصبا ماں کا انوپتو، اور سارے کے سارے دھوپ میں کھڑے ہوں گے. وہ ایسا دن ہوگا کہ سورج نہایت قریب ہوگا، اتنا پسینہ ہوگا کہ کھڑا ہونا مشکل ہوگا، بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، جسم بھی ننگا ہوگا. فرمایا فمن کسا للہ کسا اللہ، بس اس دن پھر جس نے دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی خاطر کپڑے پہنائے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کپڑے پہنائے گا. ومن اطعم للہ اطعمہ اللہ، اور جس نے دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہوگا، اللہ رب العزت اس دن اس کو کھانا کھلائے گا. ومن سقا للہ سقاہ اللہ، اور جس نے دنیا میں اللہ کی خاطر جس کو پانی پلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو پانی پلائیں گے. ومن عمل للہ اغناہ اللہ تعالی، اور جس نے دنیا میں اللہ کے لیے عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غنی فرما دیں. ومن عفا للہ اعفاہ اللہ، اور جس نے اللہ کی خاطر جس کسی کو معاف کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو معاف فرما دے. یہ تو آخرت کی تیاری ہے، اپنی ضرورت کے وقت کے لیے آج تیاری کرنی ہے. یہ جو ہم کپڑا پہنا رہے ہیں، یہ ہم دراصل آگے بھیج رہے ہیں، یہ آگے جائے گا اور قیامت کے دن ہمارے جسم کو ڈھانپے گا. خود غرضی، سر سید کی زبان میں تو اس کو خود غرضی کہتے ہیں. اور ہمارے حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آگے جائے گا، یہ قیامت کے دن ہمارے ننگ پن کو ڈھانپے گا. اصل میں جو ہے نا، دین جو رخ دیتا ہے نا دنیا کو دیکھنے کا، جو دین کا منکر ہو جائے نا، اب وہ تفسیر لکھے یا کچھ بھی لکھے، ہے تو دین کا منکر نا. اصل میں دین ہے کیا جس کا یہ انکار کر رہا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے. بہرحال وہ دین کا جو منکر جب ہو جاتا ہے نا، تو وہ جو ہے نا پھر حقیقت کو اس رخ سے دیکھ ہی نہیں سک رہا ہوتا، اس کے دیکھنے کا رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا قیامت کے دن اللہ سے بہترین جزا کے بدلے پر کسی کو کپڑا پہناتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں دنیا کے سارے لوگوں کو کپڑا پہنا دوں، دنیا کے سارے لوگوں کو پانی پلا دوں، اس کی نیت ہوتی ہے آخرت کی جزا، ٹھیک ہے. خیر خواہی اس کے دن میں ہوتی ہے سب کے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر خواہی جو ہے وہی نصیحت وہی دین، ٹھیک ہے. لیکن وہ ساری دنیا کو کپڑا پہنانے کی نیت ٹھیک ہے کرتا ہے، میں ابھی وشفل تھنکنگ، لیکن پہنا تو نہیں سکتا نا، ٹھیک ہے. اس کی نظر کس طرف ہوتی ہے؟ اس کی نظر یہ ہوتی ہے کہ دیکھو یہ ہیں اللہ کے بندے، ٹھیک ہے نا. یہ جتنے ہیں نا اس وقت لیبیا کے اندر، 20,000 تو تقریباً مر چکے ہیں، پانی کا ریلا آیا، 20,000 انسان غائب، اور باقی جو ہیں وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے گھر ختم ہو چکے ہیں، ان کی بلڈنگ، ان کی گاڑیاں، ان کی سڑکیں، ان کا یعنی ایک جیسے ایٹامک بوم آ کر کے نا اس شہر کے اوپر گر گیا، بالکل جیسے نیوکلیئر اٹیک ہوا ہے اس شہر کے اوپر، ایسا اس شہر کا حال ہے. موراکو کے اندر جو اتنا جو زلزلہ آیا ہے اس کے اندر کتنے، ٹرکی کے اندر جو آیا تھا، پاکستان کے اندر جو زلزلہ آیا تھا اس سے بڑا زلزلہ شاید کم آیا ہو ماضی کے اندر. یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت ہی ان کا خالق بھی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے وسائل سے ان کا انتظام کرنا ہے. میں نے نہیں سب کو کھانا کھلانا، میں نے نہیں سب کو پانی پلانا، میں نے نہیں سب کو کپڑا کھلانا کپڑا پہنانا، کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میں یہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ پہنائیں گے کپڑا، اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جو ہے وہ کر دیں گے اپنے وسائل سے. میرا کام کیا ہے؟ میرا کام تو یہ ہے کہ میرے پروردگار نے جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی ہے نا، میں نے تو وہ نبھانی ہے. کیا مطلب؟ میرے سامنے کوئی بھوکا آیا ہے نا، میں نے اس بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کیونکہ اس بھوکے کو میرے پروردگار نے میرے پاس بھیجا ہے. میرے پاس کوئی پیاسا آیا نا، اچھا میرے پاس آنے کا مطلب آج کے دور کے اندر یہ نہیں ہے کہ جی میرے دروازے پہ آگے کھٹ کھٹایا، یعنی سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین ایکسپوز ٹو، کسی کی ضرورت جو ہے وہ میرے پاس پہنچی، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خود جو ہے وہ کہیں بھی رہتا ہوں، اس کی ضرورت سے میں ایکسپوز ہوا، تو بس میری اتنی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو پلاؤں، میں اس کو کھلاؤں، میں اس کو کپڑا پہناؤں، میں اس کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کروں. باقی ساری دنیا کی ضرورت اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے پوری کروائیں گے، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میری ذمہ داری وہ ہے جو کہ میرے اوپر ذمہ داری پڑی ہوئی. جبکہ جو اس حقیقت کا منکر ہو جاتا ہے نا، تو اب وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو انسانیت کے ساتھ بھلائی کرنی ہے نا وہ میں نے کرنی ہے، میں نے سب کو کھانا کھلانا ہے، میں نے سب کو جو ہے پانی پلانا ہے، میں نے سب کو جو ہے وہ کپڑے پہنانے ہیں، میں نے سب کی جو ہے وہ مشکلات کو دور کرنا ہے. وہ اس طریقے سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس طریقے سے حقیقت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کس شکل کو اختیار کرتا ہے. وہ اگر ہم سب سید کو ایک مخلص انسان مان لیتے ہیں، اگر مان لیں اس کو مخلص انسان، واقعی قومی ہمدردی والا، جیسے کہ ابتدا کے علماء اس کو ایسی سمجھتے تھے، واقعی قومی ہمدردی کے اندر کام کرنے والا شخص، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے یار آخرت کو چھوڑ دو، آخرت کو تم رہنے دو، ابھی وہ خود غرضی ہے، تم ابھی قومی ہمدردی کی فکر کرو نا، لوگوں کے لیے فکر کرو نا، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی مصیبت سے نکالنے کے لیے ان کے لیے تم کام کرو. آخرت ساتھ آخرت وہ بھی ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، سوچ رہے نا اس کے بارے میں بھی، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو کپڑا پہنانا، اصل چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا. کیونکہ اس شخص کی جو نظر ہے نا یہ رب تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس کی نظر وہاں تک نہیں پہنچ رہی کہ یہ جو جتنے لوگ ہیں نا دنیا کے اندر، یہ اسی رب کی مخلوق ہیں، یہ میری مخلوق نہیں ہے، میں ان سب کا ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کا ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذمہ داری اٹھائی ہوئی، ان کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی، میں تو اس کا ذمہ دار ہوں جو کہ میرے اوپر آیا اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. یہ بالکل اٹس اے ہول ڈفرنٹ پرسپشن آف ریالٹی، یہ بالکل ایک مختلف رخ ہے حقیقت کو دیکھنے کا. اور انفارچونیٹلی یا ہماری شامت اعمال حقیقت میں کہ جب ہم نے اپنا زاویہ نگاہ کافر سے لینا شروع کر دیا نا، تو ہمارا زاویہ نگاہ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو کر کے وہی زاویہ بن گیا جو کہ ایک منکر کا زاویہ ہوتا ہے، ایک انکار کرنے والے کا زاویہ ہوتا ہے، اس حقیقت کا انکار کرنے والے کا. اور ہم جو ہے وہ اس کے بعد داڑیاں ہوگا ہوگا کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو دین سمجھ گئے، دین پہ عمل کرنے شروع کر دیا، حالانکہ ہمارا زاویہ ہی بگڑا ہوا ہے. اس زاویے کے درست کیے بغیر ہمارا دین ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہا ہوتا الا تھوڑے بہت کے، اور وہ تھوڑا بہت فائدہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا، جب کوئی آتا ہے آگے سے آزمائش کا پریشانی، وہ تھوڑا بہت فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ابتدا ہی غلط تھی اور بنیاد ہی غلط پڑی ہوئی تھی. تو فرماتے ہیں کہ اس ٹائم بھی مکمل ہونے والا، تو فرماتے ہیں کہ یہ تو آخرت کی تیاری ہے، اپنی ضرورت کے وقت کے لیے آج تیاری کرنی ہے، یہ جو ہم کپڑا پہنا رہے ہیں یہ ہم دراصل آگے بھیج رہے ہیں، یہ آگے جائے گا اور قیامت کے دن ہمارے جسم کو ڈھانپے گا، یہ کھانا قیامت کے دن ہماری غذا بنے گا، یہ پانی قیامت کے دن ہماری پیاس کو بجھائے گا۔ تو یوں سوچے کہ ہم احسان نہیں کر رہے بلکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بہتر حالت میں ہمیں لوٹائیں گے۔ ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اس کو کھانا کھلا کر کے یا اس کی ضرورت پوری کر کے یا جو بھی۔ اور اسی وجہ سے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم خصوصاً یہ دیکھیں کہ ہر جملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام للہ کا اضافہ کر رہے ہیں، ہر جملے کے اندر کہ فمن کسا للہ کس اللہ، للہ اس کو اللہ تعالیٰ پہنائے گا، جس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، جس نے کسی توقع میں کہ یہ میرے ساتھ بھی اچھا کام کرے گا، کل کو یہ میرے کام بھی آئے گا، یا اس یہ جو ہے وہ میری ریسپیکٹ کرے گا، یا جو ہے وہ کچھ اور کرے گا، وہ للہ کی ریسٹرکشن سے للہ کی قید سے باہر نکل گیا، للہ کی قید سے باہر نکل گیا۔ اور یہ ایسا بلنڈر ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم اس کا احساس نہیں کہ ہم للہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ساؤتھ افریقہ والے بڑے بڑے اچھے ہیں، گئے ہیں کوئی لوگ ساؤتھ افریقہ زامبیا وغیرہ میں نا، تو وہ نا وہ جب چیریٹی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں، چندہ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک ڈبہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ زکات کا ڈبہ ہے، دوسرا انہوں نے عام چیریٹی کا ڈبہ رکھا، اس کا نام ہوتا ہے للہ ہی، للہ ہی کے لیے کون ہے، للہ ہی کے لیے کون دے کر رہے ہیں، وہ صرف للہ ہی، اس کا نام ہی انہوں نے للہ ہی رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی ہم بھول بھی رہے ہو نا تو وہ جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہو نا اسی وقت ہمیں للہ ہی یاد آ جائے۔ تو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، ایمان والوں کو یاد دہانی فائدہ دیتی ہے۔ تو من فقا للہ فقاہ اللہ ومن عمل للہ اغناہ اللہ تعالی، یہ للہ بڑا کام آتی ہے، بڑی کام آتی ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے نا وہ دین کے خالص کام بھی جو ہے نا بہت سارے، وہ بھی جب ہم للہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم حضرت جی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں حضرت جی کے لیے، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں مولانا صاحب کے لیے، شیخ الاسلام صاحب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت جی تو ہر جگہ موجود نہیں ہے، ہم حضرت جی کے لیے کام کر رہے ہیں، حضرت جی کو پتا نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا، تو یا تو ہم پھر نا یہ کام کرتے ہیں کہ حضرت جی کو پھر عالم الغیب بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پڑھاتے ہیں، علم الغیب عطا فرماتے ہیں ان کو، میں جو کر رہا ہوں نا حضرت جی کو ضرور سے پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے، میں جو عمل کر رہا ہوں گا نا حضرت جی کے لیے وہ حضرت جی کو ضرور سے پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب کل کو پتا لگتا ہے کہ حضرت جی کو پتا نہیں چلا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد للہ ہی چونکہ ہم نے نہیں کری ہوتی ہے نا، پھر اس کا اللہ تعالیٰ کا لابھ آتا ہے، اچھا کے کیا میں نے تو اللہ کے والے کے لیے کیا تھا، بھائی اللہ والے کے لیے کیا تھا تو کس نسبت سے کیا تھا، اللہ والے ایز ان سیلف، اللہ والے کی سیلف اس کے لیے کیا تھا، یا اللہ کے ساتھ جو اس کی نسبت ہے کس وجہ سے کیا تھا۔ تو اللہ والے کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو وہ اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہو، یا اس کی لمبی داڑھی اور اچھا سا امامہ اور خوبصورت سا جبا اور اس کی جو ریل پیل ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس کی وجہ سے کر رہے ہو، یہ کل پتا چلتا ہے، پھر جب حضرت جی کو پتا نہیں تھا کہ بھئی ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ دل میں پھر مروڑ اٹھتے ہیں، تکلیف اٹھتی ہے، وہ میں نے تو اتنا کیا تھا اور وہ ان کو پتہ نہیں چلا، یا ان کو جو ہے نا لوگوں نے نہیں بتایا، لوگ جو ہے نا انہوں نے میرے کام کو جو ہے نا ان تک پہنچنے نہیں دیا کہ وہ جو ہے ان سے خوش ہوتے ہیں اور میں ان کے جو ہے وہ اچھے سرکلز میں آ جاتا، ان کے جو ہے نا وہ گڈ بکس کے اندر آ جاتا، اور ان کے قریب لوگوں کے اندر آ جاتا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا یا ان کو پتہ لگنے نہیں دیا گیا۔ ادھر جا کر کے نا للہ کا پول کھل جاتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے کیا تھا اصل میں، اور یہ چیز دینی سرکلز میں ہوتی ہے، دنیاوی سرکلز میں یہ چیزیں نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں پر تو حضرت جی نہیں ہوتے نا، وہاں پر تو شیخ الاسلام نہیں ہوتے نا، وہاں پر تو مولوی صاحب پیر صاحب اور مولوی صاحب نہیں ہوتے نا، یہ تو دینی سرکل کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ اتنا جو ہے نا وہ دینی شخصیات کو چڑھا دیتے ہیں، اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ پھر جو ہے نا وہ سارا کام انہی کے لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو للہ جو ہے نا دس از دا بیئر منیمم ریکوائرمنٹ، بیئر منیمم، یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ کہ ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں نا وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا، ہمارے عمل کا بھی علم ہے اور ہمارے نیتوں کا بھی علم ہے، ہمارے دلوں کے احساسات کا بھی علم ہے، اور ہمیں فائدہ حضرت جی نہیں پہنچانا ہے، ہمیں فائدہ اللہ نے پہنچانا ہے، ہمیں فائدہ اللہ نے پہنچانا ہے۔ حضرت جی ہر جگہ موجود نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہم لارڈ میکالے کی اولاد، وہاں سے پرورش پائے ہوئے اور وہاں سے اپنی سوچیں لے کر کے آئے ہوئے، ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اس وجہ سے ہمارا دین بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے وبال بن گیا ہے، مصیبت بن گیا ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے ہم ایسے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہم نے اس دین کو سمجھا ہوا، کیا سمجھا ہوا ہم نے اس دین کو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ تو آج پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمہ آپ میں جاتے ہیں، تو اس میں وصیت یہ کرنی ہوتی ہے کہ جو غلطیاں کوتاہیاں اس سے اب تک ہو گئی ہیں وہ میری غلطی تھی، کوتاہی تھی، غلط فہمی تھی، جو بھی تھی، میں ان سب کے اوپر نادم اور شرمندہ ہوں اور بطالہ سسکا ہوں، اس کی معافی طلب کرتا ہوں، آئندہ نہ دہرانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ ہم ان توبہ کلمات کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد معمولات سنیں گے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرما کر کے ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں تبدیلی لانے کا اس کو سبب بنا دیں گے۔ تو اس اویئرنیس کے ساتھ، اس کانشیسنیس کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان شاء الله توبہ کر دیا، چونکہ اس کے بعد جو معاملات بتائے جاتے ہیں کل چھ معمولات ہیں۔ پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تصویر پڑھنا، استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تصویر پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، اور چوتھا معمول ہے وقوف قلبی یعنی علم و ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا۔ پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا، اور چھٹا اور آخری معمول ہے رابطہ شیطان، یعنی شیطان کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی بلکہ اس کا سد باب کرنے کے لیے رابطہ شیخ کرنا، شیخ اور شیطان دونوں ایک دوسرے کا بتانے میں مکمل اپوزنگ سسٹم بنایا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے اس سسٹم سے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا، ایک انڈیویجولسٹک قسم کا ایک اسلام بنا دیا، کتابی اسلام بنا دیا، تو یہ والا ایریا تو پورا بالکل پھر ایکسپوز رہ گیا شیطان والا ایریا. اور شیطان جو ہے وہ بالکل کھل کر کے ہمیں جیسے اسٹیئر کرنا چاہتا ہے, اسٹیئرنگ بچہ پوچھ رہا تھا کہ اسٹیئرنگ کس کو کہتے ہیں, کسی چیز کو کہتے ہیں جس کسی بھی گاڑی کو جدھر بھی گھمانے کے لیے آپ کسی چیز کو استعمال کریں نا تو اس کو اسٹیئرنگ کہتے ہیں. تو ہماری زندگی کی اسٹیئرنگ کیا ہے؟ شیطان. وہ ہمارے بلکہ زندگی کی نہیں, وہ ہمارے دین کی بھی اسٹیئرنگ ہے, وہ ہمارے دین کو بھی گھماتا ہے چلاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے راستے کو روکنے کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا. حالانکہ اللہ رب العزت نے جو دین نازل کیا تھا وہ اس نظام کے ساتھ نازل کیا, اس کے بغیر کہیں نازل کیا تھا, اور ہم نے اس کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے باہر دیکھ دیا. تو بہر آپ یہ 6 معاملات ہیں, ان 6 معاملات کے اوپر اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور للہ کرم کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے نا ان کے واسطے سے ان کے ذریعے سے ہمیں یقیناً ضرور فائدہ پہنچا. اس کے بعد نوابہ جو ہے اس کو تھوڑی سی کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا کر کے تھوڑی دیر کی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, جو کہ دنیا میں ہے اس سے دنیا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے ہم کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس طرح ڈوب جائیں. تو نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ضرورتوں سے دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر آ جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من, تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم رحمان کے عاجز مسکین بندے رحمت عطا فرما, ہمارے ایسے کی طلبہ پوشی فرما, اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو صاف فرما, اللہ چاہے نہ چاہے ٹھکانے سے قطر سے ہمیں نیک بنا, اللہ نفس و شیطان سے نکل پریز سے ہماری حفاظت فرما, اللہ شرط سے شرط سے حفاظت فرما, حاصل دین کے حفظ سے حفاظت فرما, اللہ سے حفاظت فرما,
نہ آپ پڑوس کے ساتھ مدد کرنا نہ آزمائشوں سے حفاظت کرنا نعمتوں کے چھل جانے سے حفاظت کرنا نہ اچانک کے عذاب سے حفاظت کرنا اچانک کی موت سے حفاظت کرنا نہ کسی مصیبت میں پکڑ لیے جانے سے حفاظت کرنا نہ زلزلے سے حفاظت کرنا نہ طوفان سے حفاظت کرنا نہ آندھیوں سے حفاظت کرنا نہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت کرنا نہ مہنگائی سے حفاظت کرنا نہ افلاس سے حفاظت کرنا نہ فقیری سے حفاظت کرنا نہ دنیا تنگی سے حفاظت کرنا دنیا کی محبت سے حفاظت کرنا نہ حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت کرنا نہ ہر طرف اچھی مصیبت کا ماحول ہے نہ ہر طرف آ سکے ہیں آ سکے ہیں نہ کہیں پہ لوگ رات کو 3 بجے سوتے ہیں ایک دم سے پانی کی ایک نظر آتی ہے ان کو ان کے گھروں میں سے نکال کر کے سمندر میں پہنچا دیتی ہے نہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے نہ کتنے لوگ مطمئن اجل بن گئے اچانک کی موت کے شکار ہو گئے نہ کتنے کے پورے سے پورے خاندان اجڑ گئے نہ خاندان میں سے ایک آگ کو ہی بچا اب اس کو اپنے رشتے داروں کی لاشیں بھی نہیں مل رہی نہ کیسے کیسی آفتیں آئی ایک دم سے رات کو گھر کو زلزلہ آتا ہے اور کتنے لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں ان کے اوپر چھتیں ان کے اوپر آ کے گر پڑتی ہیں نہ ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا پتھر آ کر کے لگ جائے تو ہماری چیخ لے کر جاتی ہے نہ چھت کی پوری سلیب گر کر کے کسی کے سر کے اوپر پڑ جائے کسی کے پیر پہ پڑ جائے کسی کے پیٹ پہ گر جائے نہ اس کو اس کے بعد پھر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کتنی اذیت ہوتی ہوگی خصوصاً اگر اس کی جان بھی نہ نکلی ہو کتنے دنوں تک ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے تو اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں کوئی پانی بھی اس کے پاس موجود نہیں نہ کیسی کیسی اذیت کے اندر انسان اس وقت موجود ہے اللہ اور کتنے ان کے اندر سے مسلمان بھی ہیں اللہ کیسی آفتیں آتی ہیں ایک عذاب آتا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا کہ دوسرا آ جاتا ہے دوسرا ختم نہیں ہوتا کہ تیسرا آ جاتا ہے اللہ جیسے انہیں آپ نے اپنے قرآن کے اندر سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا تو ظہر الفساد درے و بہرے دفاقت سے بس رہی جنساب گھر کے اندر اور خشکی کے اندر اور تری کے اندر جو سارا کا سارا فساد بڑھتا ہے یہ انسانوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہے ہمیں آپ کی نافرمانی سے فرصت نہیں اے اللہ آپ کے مخلوق ہمارے لیے عذاب کا سبب بننے سے فارغ نہیں ہوتی اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے نکال دیجئے اے اللہ اپنا بندہ بنا دیجئے اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر بنا دیجئے اے اللہ بہت سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اب غفلت کی زندگی سے نکال دیجئے اے اللہ غفلت بھی کس سے غفلت آپ سے اے اللہ کوئی چھوٹے موٹے کاموں سے رفلت نہیں اپنے پروردگار سے رفلت کہ جس کا دیا ہوا ہم کھاتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے اور آپ ہی کے پاس تو ہم سب نے پرکھ کر کے بات پہنچانا ہے اس آپ کے کہاں اپنا دینا ہے اور آپ سے رفلت اللہ یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں اللہ ہم نے تو دین بھی اپنایا تو وہ بھی ایسا کہ جس کے اندر سب کچھ تھا سوائے آپ کے تعلق کے جس کے اندر سب کچھ تھا سوائے آپ کی نسبت کے جس کے اندر سب کچھ تھا سوائے آپ کی فکر کے اے اللہ ہمیں ایسے دین سے ہی بچا دیجئے اے اللہ ہمیں حقیقی دین عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے تعلق والا دین عطا فرما دیجئے اپنی نسبت والا دین عطا فرما دیجئے اے اللہ اس ظاہری اور ڈھکوسنے والے دین سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ حفاظت فرما دیجئے اے اللہ اس دھوکے والے دین سے حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہمیں آپ کے بغیر تعلق والا دین نہیں چاہیے، اللہ ہمیں تو ایک ہی دین چاہیے جو کہ آپ کا والا دین ہے، اللہ آپ کی نسبت والا دین ہے، اللہ جس کے اندر اعمال آپ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ جس کے اندر اگر کسی برائی سے بچا جاتا ہے تو آپ کی ناراضگی سے کے خوف سے بچا جاتا ہے، اللہ وہ دین کہاں چلا گیا، اللہ وہ دین ہمیں کیوں نہیں نظر آتا، اللہ اس دین سے ہم کیوں محروم کرتے جا رہے ہیں، اللہ کیوں محروم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی اس اصل نعمت سے محروم نہیں فرما دیجیے، اللہ ہمارے اولادوں کو اس اصل نعمت سے محروم نہیں کر دیجیے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے اور اپنی سوچ کی گناہوں سے، اللہ اصل میں سارا مسئلہ ہی سوچ کے گناہوں کا ہے، جس کو کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں کر ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، سوچ چیز کیا ہوتی ہے اور سوچ کا گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ ہمارے عقل میں یہ بات ہی نہیں آ کر کے دے رہی، اللہ ہمیں سوچ کے گناہ کو اپنے پہچاننے ہی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اس سوچ کے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے دین کو خالص آپ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ دنیاوی فائدے کی خاطر یا کسی اور اس قسم کے مسئلے سے بچنے کی خاطر، اللہ اگر ہمارا آپ سے تعلق ہے بھی تو بس اسی حد تک ہے، اللہ ہمیں اپنا حقیقی اور کامل تعلق نصیب فرما دیجیے، اللہ اس چھوٹی سی زندگی میں کب ختم ہو جانا ہے، کب گزر جانا ہے، اللہ ہم سے کسی کو یہ بات نہیں معلوم، اللہ انفرادی طور پر کب ہمیں دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچ جانا ہے، کب ہمیں اجتماعی طور پر لگانے کتنے سالوں کو ایک ساتھ پہنچ جانا ہے، اللہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں جانا، اللہ ہمیں اس وقت پہ اس کے اندر اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کی دوستی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ آپ کی غیرت کو للکارنے سے کہ تم نیکی کا کام بھی کرتے ہو تم میرے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے، اللہ یہ تو آپ کی غیرت کو للکارنا ہی ہوتا ہے، اللہ اس سے ہمیں اب توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا دیجئے، اللہ اپنے دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارا اپنا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن، اللہ ہمارے ساتھ لگا ہوا شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن، اللہ ان دشمنوں سے ہمیں بچا دیجئے، اللہ ہم ان سے اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے، اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اللہ آپ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، اللہ آپ کے لیے حفاظت کرنا بہت آسان، ہمارے لیے اللہ اپنی حفاظت کا بندوبست کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن کام، اللہ آپ اپنے آسان کام کو اللہ آسانی کے ساتھ ہمیں عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے، دنیاوی اور اخروی تمام مشکلات کو آسان فرما دیجیے، اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے ہمیں آخرت کی فکر کے لیے قبول فرما دیجیے، اپنی دین کی فکر کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے قرآن کے وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے جو کچھ کہا اللہ وہ سچ کہا اور ویسا ہی ہونا ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں تو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے فائدے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اور جو ہے وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور دوسرے بھی سارے کام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے فائدہ حاصل ہو جائے گا، اللہ یہ تو آپ کے وعدے کے اوپر بد اعتمادی ہو گئی، اللہ آپ کے قرآن کے اوپر اعتمادی ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے جو فائدہ وہاں سے بتایا گیا تھا اس کے بجائے ہم نے اپنی عقل کے اوپر اعتماد کر کے اپنے فائدے کا راستہ ڈھونڈنے کی تلاش کوشش کری، اے اللہ اس غلطی سے اے اللہ ہم اس کو چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، بد اعتمادی کی غلطی، اے اللہ اس غلطی سے ہمیں اب توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے ابھی اپنے بچوں کے پاس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھ رہے ہیں, اے اللہ اس کے اندر کتنا بڑا واقعہ پڑھا کہ اس دنیا کی اس وقت بھی جو سب سے بڑی سلطنت ہے اور اس وقت بھی جو سب سے بڑی اور مضبوط ترین سلطنت تھی, اس کا بادشاہ جو ہے وہ مسلمان ہونے سے کیسے محروم رہ گیا کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وعدے کے اوپر اعتماد نہیں کیا تھا. آپ کے حبیب علیہ السلام نے اس سے وعدہ کیا تھا اسلم تسلم کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تم سلامتی میں آ جاؤ گے. وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے آخری نبی ہیں, ساری باتوں کو مانتا تھا, لیکن اس سے کیا غلطی ہوئی کہ آپ کے کیے ہوئے وعدے کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا. اور عقل مند اتنا تھا دنیاوی اعتبار سے کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال کر کے کیسے اپنی جان بچانے کی کوشش کری, لیکن اس کو دنیا کا تو تھوڑا نفع حاصل ہو بھی گیا لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ٹھہرا. اللہ اس نے تو یہی غلطی کری تھی جو غلطی ہم آج کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں, آپ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں, اے اللہ آپ کے قرآن کو آپ کا پنہان مانتے ہیں, لیکن باقی ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن سوائے اعتماد کے, اے اللہ قرآن کے وعدوں اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں ہمارا انجام بھی اس تحصر روم کی طرح نہ فرما دیجیے گا جو کہ اپنے دہائیاں دینے کے باوجود وہ رد کر دیا گیا, اور آپ کے جو بھیجے ہوا جو خط تھا اس کی اتنی عزت افزائی کرنے کے باوجود اور اس کو اپنی نسلوں کے اندر محفوظ کر دینے کے باوجود وہ رد کر دیا گیا, وہ مردود قرار دے دیا گیا, اس کو نبی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اے اللہ ہماری بھی یہ ساری عزت افزائیاں جو کہ ہم اس دین کے معاملات میں کرتے ہیں, جتنا ادب کرتے ہیں, جتنا چھپ چھپ کے ملتے ہیں اور جتنا آگے پیچھے پھرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم وعدوں کو ماننے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہم بھی تو بالکل وہی عمل کر رہے ہیں جو کہ تحصر روم نے کیا تھا. اے اللہ آپ ہمارے ساتھ تحصر روم والا معاملہ نہ کروا دیجیے گا. اے اللہ ہمیں بات اگر آپ نے سمجھا دی ہے تو بس اے اللہ اب بس اپنی غلطی سے غلطی کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ضدوں سے ہمیں باہر نکال دیجیے. اے اللہ ہماری ضدوں سے ہمیں باہر نکال دیجیے. اے اللہ ہم دعا تو کب سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مصیبتوں میں مبتلا کر کے ہماری انانیت کو مت توڑیے, آپ کے اقتصاد سے ہماری انانیت کو ہم سے دور فرما دیجئے, ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجئے. لیکن اے اللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے ہماری اس انانیت کو نہیں توڑ رہے, شاید آپ کے یہاں کوئی اصول ہے کہ نہیں یہ کام تو تم نے خود کرنا ہے, اب تم نہیں کر رہے تو پھر میرے پاس تو ایک ہی راستہ ہے کہ جو ٹھیک انگلیوں سے نہیں نکل رہا وہ پھر ٹیڑھی انگلیوں سے ہی نکالنا پڑتا ہے. اے اللہ اس کمر توڑ مہنگائی کے ذریعے سے, اے اللہ آپ ہماری کمر مت توڑیے بلکہ اے اللہ بس آپ کسی طریقے سے ہماری انانیت کو توڑ دیجئے, ہماری ضدوں کو چھوڑ دیجئے. اے اللہ ہماری عقل پرستی کو, اے اللہ ہماری نفس پرستی کو ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں سپردگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر چکر دینے کا حکم کیسے جو ہنر آ گیا ہے, اے اللہ ہم ساری دنیا کو چکر دیتے پھر رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم نے چکر دیتے دیتے آپ کو بھی چکر دینے کی غلطی شروع کر دی ہے. اے اللہ اس چکر دینے کے گناہ سے اے اللہ اب ہمیں آپ باز فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنے مشائل کو بھی چکر دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اپنے اکابرین کو علماء کو بھی چکر دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اور دنیا والوں کو تو پہلے سے ہی چکر دے رہے تھے. اے اللہ اب ہمیں چکر دینے کے اس گرداب میں سے نکال دیجئے. اے اللہ اب ہمیں خالص بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں سچ بولنے اور سچائی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں کھرا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں کھرا بنا دیجئے. اے اللہ کھوٹ پن کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے. اے اللہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اور اے اللہ خطاؤں کے ٹکنے ہیں, اے اللہ جو بھی ہو رہی ہیں یا آگے جا کر کے ہوں گی, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم اپنی سوچ کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اے اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سوچ کی اصلاح کر لیں گے, کیونکہ ہمیں بڑوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ عمل کے گناہ کی تو بخشش ہو جائے گی, وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لیکن سوچ کے گناہ کی تو بخشش بھی نہیں ہوتی. اے اللہ, یہ سوچ کا جو گناہ ہے, اے اللہ, اس سے توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہماری ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ, ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے اللہ, ہمارے جو عزیز و اقارب دوست شدار فوت ہو چکے, اے اللہ, ان کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی ہے, اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ, ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے اساتذہ کرام کو, ہمارے والدین کو بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے. ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. اے اللہ, جن کے بھی ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں, ان دعاؤں میں سے اے اللہ ان کو بھی صدقہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ان کے حقوق کو ہمارے اوپر سے اپنی نعمتوں کے بدلے اٹھا دیجیے. اے اللہ, ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا دیجیے. اے اللہ, موت کے وقت کی سختیوں سے بچا دیجیے. اے اللہ, دنیا کے اندر رسوائی سے ہر قسم کی ہماری حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ, ہمیں دین کے لیے کی عزت کے لیے قبول فرما دیجیے. اور اے اللہ, یقیناً دین کی عزت کا جو کام کرتا ہے, اے اللہ, دنیا کے اندر آپ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتے. اے اللہ, ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی نہیں چاہیے, دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے. اے اللہ, ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ, اپنے غیبی خزانوں سے بہت عطا فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.